السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے نیوز شو سے میزبان بہجت جلانی کے ساتھ ہم ان نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہماری یہ نشریات اردو voa.com پر بھی سن سکتے ہیں آڈیو اسٹریم کے ذریعے۔ اور آئیے اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں خبروں کے ساتھ۔ پہلے حسب معمول خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
بلوچستان میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
جنوبی ایشیا،
پنجاب میں امرتسر کے نزدیک نرنکاری پنتھ کے ایک مذہبی جلسے پر گرینیڈ سے حملہ، 3 ہلاک، 10 سے زائد زخمی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
اور عالمی خبروں میں، افغانستان کے لیے امریکہ کے سفیر نے کہا ہے کہ ایران اپنے ہمسایہ ملکوں کو غیر مستحکم کر رہا ہے اور اسی بنا پر امریکہ نے اس ملک پر دوبارہ پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔ اور امریکہ کے صدر نے ہفتے کے روز کیلیفورنیا کا دورہ کیا تاکہ ریاست میں بھڑکنے والی خوفناک آگ کا قریبی جائزہ لیں۔ اپنے دورے کے بعد صدر نے کہا کہ کبھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر کوئٹہ کے نواحی علاقے میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے، جس سے سیکیورٹی فورسز کے 3 اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں گزشتہ کچھ دنوں سے دہشت گردی کی متعدد وارداتیں بھی ہوئی ہیں۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
کوئٹہ کے نواحی علاقے میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کے 3 جوان ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ لیویز کے ایک حوالدار لال محمد کے بقول، اتوار کو فرنٹیئر کور بلوچستان کے اہلکار ایک گاڑی میں ضلع کوئٹہ کے علاقے مارواڑ میں ایک چیک پوسٹ پر اپنے ساتھیوں کو راشن پہنچانے کے لیے ایک گاڑی میں جا رہے تھے۔ چیک پوسٹ کے قریب سڑک کے کنارے نامعلوم افراد نے زیر زمین دیسی ساختہ بارودی مواد نصب کر رکھا تھا، جس میں ریموٹ کنٹرول سے ایف سی کی گاڑی پر اس وقت حملہ کیا گیا جب گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ دھماکے سے گاڑی میں سوار تمام 7 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے 3 سپاہیوں نے موقع پر دم توڑ دیا۔ دیگر 4 زخمیوں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے کوئٹہ میں ملٹری اسپتال سی ایم ایچ میں منتقل کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد فرنٹیئر کور بلوچستان کے حکام نے علاقے کو گھیرے میں لے کر واقعے میں ملوث ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی تنظیم یا گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ تاہم اس سے پہلے مذکورہ علاقے میں ہونے والے بیشتر واقعات کی ذمہ داری کلدم بلوچ عسکری تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں۔ اتوار کو ہی یونائیٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے ضلع مستونگ کے علاقے اسپلنجی میں فرنٹیئر کور بلوچستان کے کیمپ پر راکٹوں سے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے۔ بلوچستان میں فرنٹیئر کور کے افسران اور اہلکاران پر اس سے پہلے بھی متعدد جان لیوا حملے ہوتے رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ بلوچستان کے ضلع آواران میں آئی جی فرنٹیئر کور ساؤتھ بلوچستان کے قافلے پر حملے میں فرنٹیئر کور کے 2 اہلکار، جبکہ اس سے پہلے جولائی میں اسی ضلع میں ایف سی کے قافلے پر راکٹ حملے میں 6 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی ایف سی کے افسران اور اہلکاران کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، جس میں فرنٹیئر کور کے درجنوں اہلکار جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ واضح رہے کہ بلوچستان کے تمام اضلاع میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے صوبائی حکومت نے ایف سی کو پولیس اور لیویز کے اختیارات دے کر اسے قانون نافذ کرنے والے دونوں اداروں کی مدد کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی ہے۔ صوبائی حکومت کے ذرائع کے مطابق فرنٹیئر کور کو اس عمل کی صوبائی حکومت سالانہ اربوں روپے ادا کرتی ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبے میں کلدم بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں صوبے کے وسائل اور ساحل پر مکمل اختیار کے لیے، جبکہ شدت پسند کلدم مذہبی تنظیمیں فرنٹیئر کور کے اہلکاروں پر حملے کرتے رہتے ہیں، جس کی بعد میں وہ ذمہ داری بھی قبول کر لیتے ہیں۔ گزشتہ رات کو بھی پولیس کے ایک سابق ڈی آئی جی کو نامعلوم افراد نے اپنے گھر کے قریب فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس قتل کی ذمہ داری بعد میں کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی تھی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
भारत में तमिलनाडु के जनूबी साहिल पर तेज आंधी तूफान और झक्कड़ चलने से कम अज कम 33 अफराद हलाक हो गए हैं। हफ्ते के रोज हुकाम ने बताया कि समंदरी तूफान गाजा के नतीजे में वसी इलाके पर तबाही फैली है। घर तबाह और सड़कें टूट गई हैं, जबकि हजारों की तादाद में लोगों को इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। इमदादी काम के लिए भारतीय बहरिया ने 2 समंदरी जहाज और 1 हेलीकॉप्टर शहरी हुकाम के हवाले किया है। सरकारी एहलकारों ने पीने का पानी, खुराक और अद्वियात की खेप पहुंचाई, जबकि तकरीबन 82,000 अफराद ने रियासत की जानिब से लगाए गए 400 से ज्यादा खेमों में पनाह ले रखी है। रियासत के मुंतखब आला एहलकार अदापादी पलानी स्वामी ने बताया कि इमदादी कारकुनों ने जुमे के रोज 13 लाशें बरामद की, जबकि 20 लाशें हफ्ते के रोज मिली। बकौल उनके, ज्यादातर हलाकतें सैलाबी पानी, घरों के गिरने या बिजली की लाइनें उखड़ने के नतीजे में हुई हैं। उधर भारतीय शहर अमृतसर के नज़दीक राजासांसी गांव में नरनकारी पंथ के एक मजहबी जलसे के दौरान मुबैना तौर पर एक ग्रेनेड फेंके जाने की वजह से कम अज कम 3 अफराद हलाक और 10 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। वारदात के वक्त वहां कम अज कम 250 अफराद मौजूद थे। मजीद तफसीलात नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट में।
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बॉर्डर रेंज SP S परमार के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों ने ग्रेनेड फेंका। उन्होंने ऐनी शाहिदों के हवाले से कहा कि दोनों के पास पिस्तौल थी और ग्रेनेड फेंकने के बाद वो फरार होने में कामयाब हो गए। ये हमला उस वक्त हुआ जब इंटेलिजेंस की रिपोर्टों के बाद कि जैश ए मोहम्मद के 6-7 दहशतगर्द रियासत में दाखिल हो गए हैं, पंजाब पुलिस ने हाई अलर्ट कर रखा था। पुलिस जराये ने फायरिंग होने से इनकार किया और ये भी कहा कि इस हमले का ताल्लुक अस्करियत पसंद ग्रुप अंसार गजवतुल हिंद के जाकिर मूसा से नहीं है। राजासांसी के SHO सुखजिंदर सिंह ने YSF अमेरिका के सवाल पर कि यह कोई दहशतगर्दाना हमला है या आपसी रंजिश का मामला कुछ भी बताने से इनकार किया और कहा कि तहकीकात जारी है।
अभी कुछ नहीं कह सकता, ना कि इसमें डीजी साहब आ रहे हैं, मौके पर मौजूद है, अभी सब राय के लिए कुछ समय के बाद बता पाएंगे।
अमृतसर के रुकने पार्लियामेंट गुरजीत सिंह ने भी फिलहाल इसे दहशतगर्दाना हमला करार देने से गुरेज किया और कहा कि इसकी जांच जारी है।
कौन सा हमला है? इंटेलिजेंस अभी जो हमारी जांच अभी चल रही है, हमारी जांच एजेंसी जांच कर रही है, उसके बाद चलेगा कैसे हुआ है, कौन सा हमला है, कौन सा हथियार यूज किया गया है।
मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह और रियासती वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस हमले की मजम्मत की। हमले के बाद रियासत में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं और पंजाब में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इससे कबल पंजाब पुलिस के अहदेदारों ने बताया था कि जाकिर मूसा को मुबैना तौर पर अमृतसर के गुंजान आबादी वाले इलाके में देखा गया था। उनके हमराह चंद और अफराद भी थे, जिसके बाद दीनानगर पुलिस स्टेशन ने उनकी तस्वीर के पोस्टर जारी किए थे। इस हमले के बाद ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि बास ताकतें पंजाब में एक बार फिर दहशतगर्दी को जिंदा करना चाहती हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के यू टर्न से मुतल्लिक एक हालिया बयान के बाद अपोजिशन और खुद हुकूमत की तरफ से बयान दर बयान का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। प्रोग्राम जहां रंग में 2 मुमताज तजियाकारों से हमारा सवाल था कि क्या इस बयानबाजी से हुकूमत के अहम फ़राइज मुतासर नहीं हो रहे, जहां मसाइल से 2-4 कौम के लिए बेहतर और मौसर अंदाज में मुख्तलिफ इकदाम दरकार हैं। दिफाही और सियासी तजियाकार इकराम सहगल और डॉक्टर तैयब महमूद ने एक दूसरे से मुख्तलिफ नुकतः नज़र अपनाया। आइए इन्हीं तजियाकारों की राय पर मबनी रिपोर्ट सुनते हैं। सैकल साहब, आपसे इब्तदा करती हूँ। पाकिस्तान के लिए सियासी, इक्तसादी और समाजी सतह पर मसाइल की बड़ी भरमार है, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते आए हैं। आपके ख्याल में लीडरों की बयानबाजी सूरत हाल को सुलझाने में कोई मदद देगी या सूरत हाल को मजीद उलझाती चली जाएगी? क्या ये बयानियाँ दुरुस्त है किसी भी कौम को आगे ले जाने के लिए?
बच्चों वाली बात कर रहे हैं जी, मैं तो हैरान हो गया। अगर लचक की बात बिल्कुल ठीक है और कोई भी सियासी लीडर और कोई भी लीडर किसी जगह में जब तक वो फ्लेक्सिबल नहीं होता तो उसको डेफिनेटली उसको लेना कि उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है और उसके लोगों को नुकसान हो सकता है। नाउ अनफॉर्चुनेटली लव्स एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि कोई लव्स एक पकड़ लेते हैं और उस लव्स के ऊपर फिर अवॉइड करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले से ये इमरान खान साहब पर एक लगाया हुआ इल्जाम है कि यू टर्न लेते हैं। देखिए बात यह है कि यूटर्न जो है वो उनने एक मिसाल दिया था कि भाई अगर हिटलर हो या नेपोलियन, अगर वो देखता कि भाई ये वेदर है जिस तरह वो इस तरह तो वो फ्लेक्सिबल होता, जिस तरह उनको लोग एडवाइस कर रहे थे कि आप फॉल बैक करें, तो इतनी बड़ी डिफीट नहीं होती कि पूरी आर्मी की आर्मी उनकी नुकसान हो जाती। इसके अंदर यू टर्न की बात नहीं है, ये बात है फ्लेक्सीबिलिटी, लचक की बात। बात यह है कि जी यू टर्न की जो बात करते हैं, इमरान ने बिल्कुल ठीक बात की है। बात यह की है कि जब आपके मुस्तकबिल, आपके कौम की मुस्तकबिल यहीं पर आपकी दुश्वारियां हैं, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हम इसको हम बदल सकते हैं और इस बदलने क्योंकि लोगों ये उनकी वेलबींग प्रॉस्पेरिटी ये जरूरत है। अगर इमरान खान साहब है गलतियां की हैं और आप उस पर जरूर आप बात करें, लेकिन जो बात एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन बात उसको आप एक बात की बतंगड़ ये नहीं बनाना चाहिए।
अच्छा, डॉक्टर महमूद से पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपके ख्याल में पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए सियासी लीडरों से इस रवैये की तवक्को करना अवाम के लिए क्या इकदामात ज़रूरी हैं और क्या एक दूसरे के बयानात पर मजीद बयानबाजी करने से वक्त ज़ाया नहीं होता? आप किस तरह से सारे रवैये को देख रहे हैं, सियासी रवैया जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी क़यादत ने अपनाया है, चाहे वो बरसरे इक्तदार पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन की जमातें हों?
देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि मुल्क जो है काफी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। इसमें भी कोई शुबा नहीं कि जो हमारी सियासी गुफ्तगू का मेयार है वो आज से नहीं, काफी अरसे से उस जगह पे नहीं है जहां एक मैच्योर जमहूरी प्रोसेस का होना चाहिए। लेकिन इस वक्त अहम बात यह है कि हुकूमत और ऑपोजिशन को एक ही जगह नहीं खड़ा किया जा सकता। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप एक डिस्टेबलाइजेशन की सियासत करते हैं, आप नाराबाजी करते हैं, आप लोगों के दिलों को गरमाते हैं, और इमरान खान साहब ने, मैं समझता हूं कि बड़ी इफेक्टिव ऑपोजिशन की, शायद चंद हदूद से आगे निकल गए लेकिन बहुत इफेक्टिव रहे। मेरा ख्याल ये है कि ये जो नई हुकूमत आई है, इमरान साहब भी और इनके साथी भी, ये अभी तक एडजस्ट नहीं कर सके इस बात को कि अब आप ऑपोजिशन में नहीं हैं, अब आप हुकूमत में हैं। और जब आप हुकूमत में होते हैं और आप जगह के वजीर होते हैं, वजीर आजम होते हैं, तो आपको नपी तुली सोच समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करनी होती है, अल्फाज का इस्तेमाल करना होता है। तो वो जो कंटेनर की सियासत थी वो अभी तक लगता है कि इनके सिस्टम से निकली नहीं। अब ये यू टर्न है, एक मतलब कोई मुनासिब लफ्ज नहीं है और मैं कोई ऑपोजिशन को बरी उल इल्जाम नहीं कर रहा, लेकिन मेरा जोर इसी बात पे है कि जब आप हुकूमत में होते हैं और हुकूमत के इंचार्ज होते हैं और मुश्किल चीजों से आपका सामना होता है, तो बिल्कुल ये बात आराम से भी कही जा सकती है कि भाइयों, हमने कहा था कि हम ये और वो नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे IMF की बात हुई, लेकिन ये अब सूरत हाल है और उसमें हमें जरूरी है कि हम अपनी पॉलिसी को एडजस्ट करें। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हुकूमत की है कि वो इस किस्म के पैराए में बात करे जिससे चीजों को स्टेबिलिटी मिले, कि जहां पे पार्लियामेंट में गुफ्तगू का वकार बढ़े। वजीर आजम साहब को चाहिए कि वो जरा बाकी चीजों से वक्त निकालें और पार्लियामेंट में जाया करें और पार्लियामेंट में ऐसी बात करें जो वहां पे गुफ्तगू के मायार मुतय्यन करे। तो ये पाकिस्तान जो बहुत मुश्किल हालात में से गुजर रहा है और एक नई हुकूमत आई है जिन्होंने, तो उनका वो एक एक रिस्पॉन्सिबली आगे चलना चाहिए। मुझे खदशा है कि अभी तक वो उस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई गई जो एक ऑपोजिशन को जब इक्तदार मिलता है तो उसे दिखानी चाहिए।
बैजे चलानी, उर्दू VOA, वाशिंगटन। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के सफीर जॉन बेस ने कहा है कि ईरान अपने हमसाया मुल्कों को गैर मुस्तहकम कर रहा है और इसी बिना पर अमेरिका ने इस मुल्क पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के सहाफी खलील नूरजई के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में उन्होंने अफगानिस्तान में अमन के अमल में सफीर जलमे खलीलजाद के रोल का भी तस्करा किया। सफीर जॉन बेस ने कहा कि हमने ईरान को इसकी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की सरगर्मियों से रोकने के लिए दोबारा ताज़ीरात आयद की। इसके अलावा ईरान मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत करता है जिसके रवैये से इसके को खतरा लायक है। हमने ये इकदाम इसलिए भी उठाया क्योंकि ईरान की हुकूमत अपना रवैया तब्दील करने में नाकाम रही। उधर अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ब्राय अफगानिस्तान मफाहमत जलमे खलीलजाद ने कतर में मौजूद तालिबान अहदेदारों से तफसीली गुफ्तगुशनीद का दूसरा दौरा किया जिसका मकसद 17 साल पुरानी लड़ाई के सियासी मुजाकरात के जरिए तस्वीर को आगे बढ़ाना है। طالبان کے ساتھ خلیلزاد کی سہ روزہ ملاقاتیں جمعے کے روز مکمل ہوئیں جبکہ دونوں فریق مکالمے کے عمل کے بارے میں پر امید دکھائی دیے. یہ بات طالبان کے ذرائع نے ہفتے کے روز بتائی. تاہم کسی بھی فریق نے سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی یا خلیجی ملک کے دارالحکومت دوحا میں اس ہفتے کے دوران ہونے والی بات چیت کی تفصیل جاری نہیں کی, جہاں افغان طالبان کا خود ساختہ سیاسی دفتر قائم ہے. ایک ماہ سے کچھ ہی عرصے میں کے دوران خلیلزاد کی یہ دوسری ملاقات کی تھی. ٹرمپ انتظامیہ نے انہیں ستمبر میں اس عہدے پر تعینات کیا تھا جس کا مقصد افغان حکومت اور باغی گروپ کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز کیلیفورنیا کا دورہ کیا تاکہ ریاست میں بھڑکنے والی خوفناک آگ کا قریبی جائزہ لے سکیں. اپنے ایک روزہ دورے کے دوران صدر نے کہا کہ کبھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے. شمالی کیلیفورنیا کے قصبے پیراڈائز میں جلے کھنڈ رات سے گزرتے صدر نے رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک مکمل تباہی ہے. مزید تفصیل ایزابیلا چچولی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن سے سنیے.
صدر ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے عہدیداروں کو وفاقی امداد کی یقین دہانی کرائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہ ہوگا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وفاقی حکومت آپ کے پیچھے کھڑی ہے, ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہیں. کیلیفورنیا کے اس دورے کے موقع پر متاثرہ قصبے پیراڈائز کی میئر جوڈی جونز, ریاست کے گورنر جیری براؤن, گورنر منتخب گیون نیوزم اور ہنگامی امداد کے وفاقی ادارے کے سربراہ براک لانگ بھی صدر کے ہمراہ تھے. ایک بار پھر صدر ٹرمپ کے الفاظ, میرے خیال میں ہم سب ایک راہ پر چل رہے ہیں. ہمیں انتظامات سنبھالنا ہے, چیزوں کی مرمت کرنا ہے. ہم ماحول پر کام کرنے والے گروپوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. میرے خیال میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں دوبارہ اس حد تک تباہی کا سامنا کبھی ہو. ہم بہت تیزی سے کام کرنے جا رہے ہیں. کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ جس نے کئی آبادیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, اس میں 9,700 گھر تباہ ہوئے ہیں, 76 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے جبکہ 1,000 کے قریب لاپتہ ہیں. مسٹر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر نتائج نکلیں گے, لیکن اس وقت ہم ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیں گے جو بری طرح سے مجروح ہوئے ہیں. ان خاندانوں کا خیال کریں گے جن کا بہت کچھ کھو گیا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں. جنگل کی یہ آگ جسے کیمپ فائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, ریاست کیلیفورنیا کی تاریخ کی ہلاکت خیز ترین آتش زدگی ثابت ہوئی ہے. اس وقت بھی 5,500 سے زائد کی تعداد میں فائر فائٹرز یعنی آگ بجھانے والا عملہ صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے. صدر ٹرمپ سے پہر جنوبی کیلیفورنیا پہنچے جہاں ووزلے فائر نے 390 کلومیٹر کے قریب علاقے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے. حکام نے بتایا کہ جمعے کے روز تک 60% تک آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. علاقے سے محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے رہائشی اب واپس گھروں کو جا رہے ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ٹرمپ انتظامیہ نے ان رپورٹوں سے اختلاف کیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے خشوگی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا, جیسا کہ واشنگٹن پوسٹ کے ایک کالم نگار نے لکھا. امریکی محکمہ خارجہ نے ایسی رپورٹوں کو غیر درست قرار دیا ہے. مزید تفصیلات ایزابیل چجولی کی رپورٹ میں شہناز عزیز سے سنیے.
سی آئی اے کی ڈائریکٹر جینا ہیسپل اور وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کل ہفتے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت ٹیلی فون کے ذریعے یہ بریفنگ دی جب وہ ایئر فورس ون طیارے پر کیلیفورنیا جا رہے تھے. بعد میں جب مسٹر ٹرمپ جنوبی کیلیفورنیا میں جنگلات کی آگ سے پھیلنے والی تباہی کا جائزہ لے رہے تھے, انہوں نے رپورٹرز سے جمعے کو اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی ایک اسٹوری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا.
They haven't assessed anything yet. It's too early. There's a very premature report, but that's possible. We're going to see, but we're going to have a report on Tuesday, and it'll be very complete. In the meantime, we're doing things to some people that we know for a fact were involved, and we're being very tough on a lot of people.
مسٹر ٹرمپ کہہ رہے ہیں ابھی تک انہوں نے کسی چیز کا نتیجہ اخذ نہیں کیا ہے. یہ ابھی بہت قبل از وقت ہے. یہ رپورٹ ابھی قبل از وقت ہے, تاہم ایسا ممکن ہے. ہم اس کا جائزہ لیں گے. ہمیں منگل کو جو رپورٹ ملے گی وہ بالکل مکمل ہوگی, اور اس اثنا میں ہم ان لوگوں سے عہدہ برا ہوں گے جن کے بارے میں ہم حقیقتاً یہ جانتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ملوث تھے, اور ہم ان کے ساتھ انتہائی سختی سے پیش آئیں گے. سامن, سی آئی اے کے اندازوں کے بارے میں پہلی اطلاع جمعے کے روز اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دی تھی, جو سعودی عرب کے اعلیٰ ترین وکیل استغاثہ سے تضاد میں ہے جنہوں نے ایک روز پہلے ولی عہد کو خشوگی کی ہلاکت سے بری الذمہ قرار دیا تھا۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق سی آئی اے کا کہنا ہے کہ 15 سعودی ایجنٹ ایک سرکاری طیارے کے ذریعے استنبول آئے تھے اور انہوں نے سعودی کونسلیٹ میں خشوگی کو ہلاک کیا تھا۔ جمال خشوگی روزنامہ واشنگٹن پوسٹ میں لکھتے تھے اور وہ سعودی ولی عہد پر نکتہ چینی کرتے رہے تھے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ، جاپان، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا نے 2030 تک پاپوا نیوگنی کے 70% لوگوں کے لیے بجلی کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے۔ چاروں ملکوں اور پاپوا نیوگنی نے بجلی کے اس سمجھوتے پر بھی دستخط کیے ہیں جو دارالحکومت پورٹ مورسبے میں ایشیا بحرالکاہل اقتصادی تعاون یعنی ایپک کے ایک اجلاس کے دوران طے پایا۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے اس موقع پر کہا، مائک پینس کہہ رہے ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ پاپوا نیوگنی کے لوگ اسے یہاں موجود ملکوں کے مضبوط عزم کی گواہی کے طور پر دیکھیں گے۔ ان ملکوں میں امریکہ بھی شامل ہے اور اس سمجھوتے کا مقصد پاپوا نیوگنی کے لیے ایک روشن مستقبل تشکیل کرنا ہے۔ پینس آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن، نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم یان سیڈا آرڈن اور جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبی نے ایک نیوز کانفرنس بھی کی جن میں ان کے ساتھ پاپوا نیوگنی کے وزیر اعظم پیٹر اونیل بھی شامل تھے اور یہاں اس سمجھوتے کا اعلان کیا گیا۔ اس اقدام سے جنوبی بحر الکاہل میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے جواب میں مغربی رد عمل کو تقویت ملی ہے۔ فلوریڈا میں ہونے والے انتخابی نتائج کے بعد ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے اختتام کا وقت آج اتوار کے روز ختم ہو رہا ہے اور ریپبلکن گورنر رک سکاٹ کی امریکی سینٹ کے لیے ڈیموکریٹ بل نیلسن پر برتری بدستور قائم ہے۔ مقامی وقت کے مطابق ہفتے کی سہ پہر تک نیلسن کے ووٹ سکاٹ کے مقابلے میں 12,000 کم تھے اور کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
صحت درجت حاضر ہے۔ سائنسدان آپ کے خون کی جانچ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ آیا آپ کے جسم میں سرطانی خلیے موجود ہیں، آپ کے اعضاء کس طرح سے کام کر رہے ہیں، یا آپ کبھی سرطان سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب خون کی جانچ کا ایک نیا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جس کی مدد سے دل کے دوروں یا پھر سٹروک کے حملے کو روکا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق میو کلینک کے ڈاکٹر یہ جانچ کرنے کے لیے خون کا معائنہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو دل کا عارضہ لاحق ہے یا لاحق ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ کرونری ہارٹ ڈیزیز کا پتہ چلاتے ہیں۔ یہ دو بڑی شریانیں ہیں جو دل کی طرف خون لے کر جاتی ہیں، اور اگر ان میں کچھ رکاوٹ آ جائے یا کسی طرح سے یہ بلاک ہو جائیں تو پھر دل تک خون کی مطلوبہ مقدار نہیں پہنچ پاتی، جس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ دل کا دورہ ہو یا پھر سٹروک یا فالج کا حملہ ہو جائے۔ سٹروک تو آپ جانتے ہیں نا، جب خون کا کوئی قطرہ منجمد ہو جاتا ہے یا جم جاتا ہے تو اسے کلاٹ کہتے ہیں، اور یہی کلاٹ خون کے اندر بہتا ہوا دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور فالج یا پھر سٹروک کا باعث بنتا ہے۔ جیف میوزن نے روچسٹر منیسوٹا کے میو کلینک میں یہ ٹیسٹ بنایا ہے، اور اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے وہ وائس آف امریکہ کو بتاتے ہیں،
میوزن
کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہمارے خیال میں مریضوں کے لیے بہت مددگار اور فائدہ مند ثابت ہوگا کیونکہ یہ قابل عمل ہے۔ میوزن کہتے ہیں کہ جن مریضوں کو کرونری ہارٹ ڈیزیز یا پھر دل کی شریانوں کے تنگ ہونے کی بیماری یا اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے اگر ضرورت ہو تو وزن کم کر سکتے ہیں، زیادہ ورزش کر سکتے ہیں، یا پھر سٹیٹن نامی دوا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کولیسٹرول میں کمی کر دیتی ہے اور دل کے دورے یا فالج کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ میوزن نے جو ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہے اس کے ساتھ کولیسٹرول کی جانچ نہیں کی جا سکتی۔ یہ خون میں سیرامائڈز یعنی چربی کی طرح کے چھوٹے چھوٹے اجزاء کی مقدار کی جانچ کرتا ہے۔
سیرامائڈز آر لپڈز سیملر ٹو کولیسٹرول، سو دے آر ویکسی مالیکیولز۔ ان لائک کولیسٹرول،
میزین بتاتے ہیں کہ سیرامائڈز کولیسٹرول سے مشابہ اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ موم کی طرح کا مادہ ہے اور کولیسٹرول کے برعکس حیاتاتی طور پر کافی فعال۔ میوزن کہتے ہیں کہ جب دل کے عارضے کے لیے خطرناک اجزاء کا آغاز ہوتا ہے تو اسی سیرامائڈ کی شرح میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور یہ LDL یا پھر خراب کولیسٹرول کی مدد کرتے ہیں، شریانوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر پلیک پیدا کر دیتے ہیں جس سے شریان سخت ہوتی ہے اور تنگ ہونا شروع کر دیتی ہے۔ میوزن میو کلینک میں کلینیکل کیمسٹ اور کارڈیو ویسکولر لیبارٹری میڈیسن کے شریک ڈائریکٹر ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اور ملحقہ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں نے اس نئے ٹیسٹ سے کام لینا شروع کر دیا ہے اور اب مریض بھی یہ ٹیسٹ کرانے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوا اور انداز زندگی کی تبدیلی سے مریض محض 6 ہفتوں کے اندر بہتر نتائج دیکھ سکتے ہیں اور اس سے مریضوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا بہتر طور پر خیال کر سکیں۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائیکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO Box No. 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO Box No. 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
ورلڈ لائف کی جاری کردہ تازہ رپورٹ میں زمین پر موجود متنوع حیات کی تیزی سے انحطاط پذیری کا ذکر کیا گیا ہے۔ عمومی طور پر 1970 سے زمینی، سمندری اور فضائی جانوروں کی آبادی کی شرح میں تیزی سے کمی ہوئی ہے۔ کیون انوک کی رپورٹ انجم ہیرلگل سے سنیے۔
ورلڈ وائلڈ فنڈ کی جانب سے جاری کردہ لیونگ پلانٹ نامی رپورٹ میں بے لچک اور چونکا دینے والے اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں۔ WWF کے نک سہرن کا اس بارے میں کہنا ہے،
Populations of mammals, of birds, of fish declined between 1970 and the year 2014.
دنیا بھر میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے والے جانوروں، پرندوں اور مچھلیوں کی آبادی میں سن 1970 سے 2014 تک 60% کمی ہوئی ہے۔ تازہ پانی میں رہنے والے جانوروں کی تعداد میں 83% کمی ہوئی ہے، اور یہ غیر معمولی شرح ہے۔ WWF کے فارسٹ یونٹ کی سربراہ کیری سیزیریو کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے قرائے ارض پر خوفناک اثرات مرتب ہوئے ہیں۔
Human activity is the driver of the declines we're seeing, primarily our demand.
انسانی سرگرمیاں اس انحطاط کے پیچھے کار فرما بڑی قوت ہیں، جس کا بنیادی سبب خوراک، توانائی اور پانی کی بڑھتی ہوئی ہماری طلب ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے پیچھے بھی سب سے بڑی وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں، تاہم اس رپورٹ کی مصنفہ کہتی ہیں کہ ہم ان سے یہ سبق بھی سیکھتے ہیں کہ دنیا کیسے زہریلی گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے متحد ہو گئی۔ مصنفہ سیزیریو کہتی ہیں،
When we think about how the world responded to the climate threat and forged a pact in Paris,
جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا نے کیسے ماحولیاتی خطرے کے رد عمل میں سن 2015 میں پیرس میں ماحولیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے ایک معاہدہ کیا، اسی طرح ہمیں عالمی سطح پر لوگوں اور فطرت کے لیے ایک معاہدے کی ضرورت ہے۔ سیزیریو کہتی ہیں کہ جائنٹ پانڈوں کی نسل کی بحالی کی کامیابی اور جنگلوں میں شیروں کی تعداد میں اضافہ یہ بتاتا ہے کہ ہم انحطاط کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ مٹتی نسلوں کا رخ موڑنے کے لیے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ نے حکومتوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ کنونشن آن بایولوجیکل ڈائیورسٹی سن 2020 نامی معاہدے پر دستخط کریں۔ WWF کا کہنا ہے کہ جب زمین ہمیں خوراک، ایندھن اور توانائی جیسے تمام وسائل فراہم کرتی ہے، اور اگر ان وسائل کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے، تو پھر ان زمینی وسائل کی مالیت $125 کھرب سالانہ ہے۔ اب سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایسا راستہ تلاش کرنا ہے تاکہ ان قدرتی وسائل کو آئندہ آنے والی نسلیں بھی استعمال کر سکیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ اس وقت پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے میں بارودی سرنگ کے دھماکے سے سیکیورٹی فورسز کے 3 اہلکار ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ بلوچستان میں گزشتہ دنوں دہشت گردی کی متعدد وارداتیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان میں خواتین اب کرکٹ میں کافی دلچسپی لے رہی ہیں۔ کوئٹہ میں پہلا خواتین T20 کرکٹ میچ ہوا۔ اسی مقابلے کے بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکر رپورٹ پیش کریں۔
بلوچستان میں خواتین T20 ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کی ٹیم نے جیت لیا ہے۔ ٹورنامنٹ کا اختتامی میچ اتوار کو سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی اور بلوچستان یونیورسٹی کی طالبات کے درمیان کینٹ کے علاقے میں ایک گراؤنڈ پر کھیلا گیا۔ سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 16 اوورز میں 93 رنز کا ہدف مخالف ٹیم کو دیا۔ بعد میں کھیلتے ہوئے بلوچستان یونیورسٹی کی ٹیم 16 اوورز میں صرف 90 رنز بنا سکی اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ اس موقع پر دونوں ٹیموں کی طالبات اور تماشائی بے حد خوش نظر آئے۔ بعد میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار محترمہ زبیدہ جلان نے کہا کہ ٹورنامنٹ کا انعقاد بلوچستان کی تاریخ میں ایک سنہری باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ بلوچستان کی تاریخ میں پہلے خواتین کے کھیلوں کے مقابلے معیوب سمجھے جاتے رہے ہیں اور بدامنی کے واقعات کے باعث بھی اس طرح کے کھیلوں کا انعقاد ناممکن ہو گیا تھا۔ تاہم گزشتہ چند سالوں سے صوبے میں ہم نوامان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے، جس کی بدولت کھیلوں کے اس طرح کے دلچسپ مقابلوں کا انعقاد ممکن ہوا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
قومی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر بنانے کی سوچ لے کر خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور میں 400 میٹر ڈریگ ریس منعقد کی گئی، جس میں 70 سے زائد گاڑیوں اور جیپس نے ملک بھر سے شرکت کی۔ اسی بارے میں سنتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی یہ رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور میں ایڈونچر ٹوریزم کے فروغ کے لیے پہلی مرتبہ سرکاری سطح پر ڈریگ ریس منعقد کی گئی، جس میں 70 سے زائد گاڑیوں اور جیپس نے ملک بھر سے شرکت کی، جبکہ ریس کا ٹریک 400 میٹر تک بنایا گیا تھا۔ ایونٹ کا انعقاد ٹوریزم کارپوریشن خیبر پختونخوا، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کلب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور پاک ویلز کے باہمی اشتراک سے جاری ہے، جس میں خواتین کی کیٹیگری سمیت 8 مختلف کیٹیگریز میں مقابلے منعقد کیے گئے۔ ریس کے آرگنائزر محمد سفیان اقبال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ریس میں اے کلاس مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو سے لے کر ایف کلاس کی شیراڈ اور اس طرح کی دوسری گاڑیوں نے شرکت کی۔
چونکہ جی آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہمیشہ سے متنازع رہے اپنے سخت حالات اور سخت سیکیورٹی حالات کی وجہ سے، تو اس وجہ سے اس چیز کے ساتھ خیبر پختونخوا کی طرف لوگوں کا رجحان کرتا، خاص طور پہ جس کو ہم سٹی آف فلاور کہتے ہیں پشاور، تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ لوگ پشاور ہیں ہماری ثقافت کو دیکھیں, ہماری ثقافت اور ہمارے کلچر کو پروموٹ کرنے کا ایک ذریعہ تھا. دوسری بات ہمارے اس کے اندر یہ تھی کہ یوتھ کو پروموٹ کرنے کا ایک تھا, تاکہ موٹر اسپورٹس یا اس طرح کی چیزیں پشاور کے اندر آرگنائز نہیں ہو رہی تھیں. تو ہمارا سب سے بڑا پہلا اسٹیپ تھا, کیونکہ سب سے پہلی ریس ہے, تو ہمارا سب سے بڑا جو فرنٹیئر 4x4 کا اسٹیپ تھا وہ ہمارا یہ تھا کہ ہم اس کو پہلی بار ہم اس کو کنڈکٹ کریں.
پہلی دفعہ کسی بھی ڈریگ ریس میں شرکت کرنے والی لاہور کی عاصمہ رضا صدیقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے ریس میں دوسری پوزیشن حاصل کی. انہوں نے کہا کہ وہ عام طور پر ریلی ریس میں حصہ لیتی ہے اور یہ اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا.
میں نے ویمنس کیٹیگری میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور میری اس میں سیکنڈ پوزیشن آئی ہے ڈرائگ میں. یہ میرا پہلا اٹیمپٹ تھا ڈرائگ ریس کا, اس سے پہلے میں ریلی ڈرائیور ہوں, بیسیکلی میں نے ریلیز میں اٹیمپٹ کی ہوئی ہے اور یہ بہت پہلا تھا اور میں نے بہت انجوائے کیا اس کو. اور میرا خیال میں یہاں پہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ ٹورزم کو بھی فائدہ ہو, لوگ آئیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے دور دور سے.
اسلام آباد سے آئے ریسر باسط اقبال نے کہا کہ وہ آج یہاں خاص طور پر ان گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے گاڑیوں کو بنایا ہے.
بیسکلی یہاں پہ جو یہ اسپیسیفک اسپورٹس ٹائپ کارز ہیں یہاں پہ اسپیسیفکلی بلڈ کی ہوئی ہیں لوگوں نے, مطلب خرچہ, ناٹ اونلی خرچہ, محنت اینڈ ٹائم ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے, وہ ان کی محنت دیکھنے آئے ہیں بیسکلی کہ کتنی تیز ہیں. تو یہاں پہ بیسکلی ہر کیٹیگری کی گاڑی آئی ہوئی ہے مختلف قسم کی, فرام 200 ہارس پاور سے لے کے مطلب 1000 ویلز جو دے رہی ہے اس تک آئے ہوئے ہیں. تو ورائٹی کی وجہ سے ہم آئے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں.
پشاور میں منعقدہ اس ڈریگ ریس کا افتتاح اتوار کی صبح 9 بجے ہوا جبکہ یہ شام 4 بجے تک جاری رہا. عمر فاروق, اردو ویوئے, پشاور.
بھارت میں تامل ناڈو کے جنوبی ساحل پر تیز آندھی طوفان اور جھکڑ چلنے سے کم از کم 33 افراد ہلاک ہو گئے. ہفتے کے روز حکام نے بتایا کہ سمندری طوفان گاجا کے نتیجے میں وسیع علاقے پر تباہی پھیل چکی ہے. گھر تباہ ہوئے ہیں اور سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو امدادی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. امدادی کام کے لیے بھارتی بحریہ نے 2 سمندری جہاز اور 1 ہیلی کاپٹر شہری حکام کے حوالے کیا. سرکاری اہلکاروں نے پینے کا پانی, خوراک اور ادویات کی کھیپ پہنچائی, جبکہ تقریباً 82,000 افراد نے ریاست کی جانب سے لگائے گئے 400 سے زائد خیموں میں پناہ لے رکھی ہے. ریاست کے منتخب اعلی اہلکار ادا پادی پلانی سوامی نے بتایا کہ امدادی کارکنوں نے جمعے کے روز 13 لاشیں برآمد کی, جبکہ 20 لاشیں ہفتے کے روز ملیں. بقول ان کے زیادہ تر ہلاکتیں سیلابی پانی, گھروں کے گرنے یا بجلی کی لائنیں اکھڑنے کے نتیجے میں ہوئی ہیں. بھارت کی ریاست پنجاب کے شہر امرتسر کے قریب ایک مذہبی تقریب کے دوران ہونے والے بم دھماکے میں کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 15 سے 20 تک زخمی ہیں. اتوار کے روز ہونے والا یہ بم دھماکہ ہینڈ گرنیڈ کے ذریعے کیا گیا. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح افراد نے ایک عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی, جس میں ایک مذہبی روحانی گروہ کا اجلاس جاری تھا. مسلح افراد گیٹ پر کھڑی خاتون پر بندوق تان کر اندر داخل ہوئے اور وہاں موجود افراد پر ہینڈ گرنیڈ پھینک کر فرار ہو گئے. امرتسر میں یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب آئندہ ہفتے سکھوں کا اہم مذہبی تہوار ہے. اس واقعے کے بعد پولیس نے فوری طور پر اس کی تصدیق کرنے سے گریز کیا, لیکن بعد میں تصدیق کر دی. ضلع کے سینئر پولیس اہلکار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ 3 افراد ہلاک ہوئے, 10 زخمی ہیں اور ابھی مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں. نارن کاری روحانی مذہبی گروہ کا بعض معاملات پر سکھوں سے اختلاف ہے. مذہبی پنجاب میں سکھوں کی اکثریت ہے اور ماضی میں بھی کئی مرتبہ یہاں مذہبی فسادات ہوتے آئے ہیں. مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں اور بھارت کی کئی سیاسی جماعتوں کی شدید مخالفت کے باوجود بھارت کی سیکیورٹی فوجیں ابھی بھی کشمیر میں مظاہرین کے خلاف چھرے والی بندوقیں استعمال کر رہی ہیں, جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد کی بینائی چھرے لگنے سے متاثر ہو چکی ہے. سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ زخمی ہونے والے صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ نفسیاتی مسائل سے بھی لڑے ہیں. آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرکاری دستوں کی طرف سے مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں کے خلاف چھرے والی بندوقوں کا استعمال جاری ہے. حالانکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت کئی بین الاقوامی اور مقامی انسانی حقوق تنظیمیں اور حزب اختلاف کی جماعتیں اس کے مہلک نتائج کے پیش نظر حکومت پر اس ہتھیار کا استعمال فوری طور پر بند کرنے پر زور دے رہی ہیں. حفاظتی دستوں کے عہدیدار کہتے ہیں کہ چھرے والی بندوقوں کے استعمال کو مکمل طور پر روکنے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے, البتہ اسے محدود کیا جا سکتا ہے. حکومت کہتی ہے کہ متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں, لیکن متاثرین مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں.
جہاں تک میری بات ہے, میں خود کی بات کہوں گا, میرے ساتھ کوئی ریہیبلیٹیشن نہیں ہوئی ہے, نہ ہی کوئی میرے پاس آیا ہے, نہ کچھ ایسا کچھ ہوا ہے.
متاثرین کو نفسیاتی مسائل سمیت دیگر کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ طالب علموں کا کہنا ہے کہ چھرے لگنے کے بعد ان کی پڑھائی بھی متاثر ہوئی۔
کوئی کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں اچھی طرح سے، پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا ہے، من نہیں لگتا ہے پڑھائی پہ، اسی وجہ سے یہ پیلٹ لگنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ چھرے والی بندوقوں کے استعمال میں زخمی ہونے والے افراد کی اگر فوری مدد نہ کی جائے اور ان کی درست رہنمائی نہ کی جائے تو وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔
اگر کسی کو پیلٹ انجری آتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ذہنی مرض کا شکار ہو جائے گا، لیکن پاسبلٹی ہے۔ اگر اس کو وہ سپورٹ نہیں ملتا ہے گھر والوں کی طرف سے، اگر اس پیلٹ انجری کے بعد اس کا اگر وہ پڑھتا تھا اس کی پڑھائی چھوٹ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی ذہنی تکلیف بڑھ سکتی ہے اور وہ کبھی ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔
ایسے متاثرین کی مدد کرنے کے لیے اب ایک رضاکار تنظیم سامنے آئی ہے جس نے گزشتہ دنوں سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس کے دوران درجنوں ایسے افراد کی کاؤنسلنگ کی گئی جن کی بینائی چھرے والی بندوقوں کے استعمال کے نتیجے میں متاثر ہوئی ہے۔
اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی جو ایک لائف تھی، ان کے جو ایک خواب تھے، مسمار ہو گئے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئی امید جگہ ان میں، دیر آر آلموسٹ ایز ینگر ایز 8-year-old کڈ ہو ہیز سفرڈ فرام دی پیلٹس۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں تقریباً 30 سال سے جاری شورش کے دوران، جس میں جولائی 2016 میں ایک معروف عسکری کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد شدت آ گئی، ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جہاں تک مظاہرین پر چھرے والی بندوقوں کے استعمال میں زخمی ہونے والے افراد کا تعلق ہے، ان کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 3 برس کے دوران صرف سری نگر کے ایک سرکاری اسپتال میں ایسے 1,250 افراد کا علاج کیا گیا جن کی بینائی چھرے لگنے سے متاثر ہوئی تھی۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
افغانستان کے لیے امریکہ کے سفیر جان بیس نے کہا ہے کہ ایران اپنے ہمسایہ ملکوں کو غیر مستحکم کر رہا ہے اور اسی بنا پر امریکہ نے اس ملک پر دوبارہ پابندیاں عائد کی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے صحافی خلیل نورزئی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے افغانستان میں امن کے عمل میں سفیر ظلم خلیل زاد کے رول کا بھی تذکرہ کیا۔ سفیر جان باس نے کہا کہ ہم نے ایران کو اس کی عدم استحکام پیدا کرنے کی سرگرمیوں سے روکنے کے لیے دوبارہ پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران متعدد دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرتا ہے اور اس کے رویے سے اس کے ہمسایہ ملکوں کو خطرہ لاحق ہے۔ ہم نے یہ اقدام اس لیے اٹھایا کیونکہ ایران کی حکومت اپنا رویہ تبدیل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان مفاہمت ظلم خلیل زاد نے قطر میں موجود طالبان عہدیداروں سے تفصیلی گفت و شنید کا دوسرا دور کیا، جس کا مقصد 17 برس پرانی لڑائی کے سیاسی مذاکرات کے ذریعے تصفیہ کو آگے بڑھانا ہے۔ طالبان کے ساتھ خلیل زاد کی سہ روزہ ملاقاتیں جمعے کے روز مکمل ہوئیں، جبکہ دونوں فریق مکالمے کے عمل کے بارے میں پر امید دکھائی دیے۔ یہ بات کئی طالبان ذرائع نے ہفتے کے روز بتائی، تاہم کسی بھی فریق نے سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی یا خلیجی ملک کے دارالحکومت دوحہ میں اس ہفتے کے دوران ہونے والی بات چیت کی تفصیل جاری نہیں کی، جہاں افغان طالبان کا خود ساختہ سیاسی دفتر قائم ہے۔ ایک ماہ سے کچھ ہی زیادہ عرصے کے دوران خلیل زاد کی یہ دوسری ملاقات تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے انہیں ستمبر میں اس عہدے پر تعینات کیا تھا، جس کا مقصد افغان حکومت اور باغی گروپ کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ اس طرح بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ امریکی ٹیم کے ساتھ مذاکرات میں گوانٹانامو بے کے امریکی حراستی مرکز کے سابق قیدی ملا فضل اور ملا خیر خواہ طالبان وفد میں شامل تھے۔ طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مکالمے کا مقصد افغانستان سے تمام امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا کا نظام ملاقات طے کرنا ہے، تاکہ افغانوں کی آپس کی بات چیت کی راہ ہموار ہو سکے۔ گزشتہ ماہ افغان اہلکاروں اور طالبان نمائندوں کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد خلیل زاد نے دونوں فریقوں پر زور دیا تھا کہ امن مذاکرات کے لیے دونوں اپنے اپنے با اختیار وفود تشکیل دیں۔ اسرائیل فلسطین تنازعہ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تلخیوں کا سبب ہے، لیکن آج ہم لے کر آئے ہیں بھارتی شہر ممبئی کے ایک ایسے مسلمان کی کہانی جو اس دنیا سے چلے جانے والے یہودیوں کا نام زندہ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہودی قبروں پر عبرانی زبان میں نام کندہ کرنے والے محمد یاسین سے ہمیں ملوا رہی ہیں رتل جوشی۔
ممبئی کے ورلی علاقے کا یہ قبرستان شہر کے گنے چنے یہودی قبرستانوں میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں یہاں 1,000 سے زیادہ قبروں کو ہیبرو میں نام اور پہچان ایک ایسے شخص سے ملی ہے جس کی اپنی پہچان یہودیوں سے جدا ہے۔ محمد یاسین ممبئی کے ان آخری کاریگروں میں سے ایک ہیں جن کے پاس ہیبرو زبان میں قبروں پر نام تراشنے کا علم ہے۔
برابر سب نام ڈالتے ہیں ہمارے نماز کے، پھر سب شبد لکھتے وہ ہیبرو میں، ان کو بہت سارا، ہم سے بھی ان کو زیادہ معلوم ہے۔
کتنے لوگ آتے ہیں اسرائیل یہ قبر بنانے کو، وہ انگلش میں نام لکھ کے دیتے ہیں، بولتے ہیں ہیبرو میں تم لکھ لینا، کس کو بھی نہیں آتا۔
یاسین ہندی، اردو اور کچھ اور بھارتی زبانوں کو پتھر پر پہلے سے تراشتے تھے۔ 1968 میں ممبئی آنے کے بعد ان کی ملاقات ایک اسرائیلی انگریور سے ہوئی، ہیبرو کی تعلیم اسی سے ملی۔
بے تیز سے جی بھی اردو میں بھی آتا ہے، تو حرف جو ہے تو الگ رہتا ہے لیکن بولنے میں فرق نہیں ہے۔
گزشتہ 70 سالوں میں ممبئی میں یہودیوں کی تعداد 20,000 سے کم ہو کر تقریباً 4,000 رہ گئی ہے۔ اس کم ہوتی آبادی کے ساتھ ہیبرو جاننے والے بھی بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یاسین کے بیٹے اسماعیل ہیبرو تراش تو لیتے ہیں لیکن اسکرپٹ ابا سے ہی لکھوانا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اب کمپیوٹرائز فونٹس بھی استعمال کرنے لگے ہیں۔
جو فونٹ کمپیوٹر کے اندر ہے وہ فونٹ میں اور ہمارے ہاتھ کی رائٹنگ میں بہت فرق ہے، جو ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہم لکھ لیتے ہیں، لیکن کمپیوٹر جو ہے نا جو جیسا فونٹ ہے ویسے ہی دیتا ہے۔
یاسین اور اسماعیل کے علاوہ یہاں کے باقی کاریگر زیادہ تر ہندو ہیں، کام کے بیچ میں مذہب کبھی دیوار نہیں بنتا۔
کتنے لوگ آتے ہیں باقاعدہ گلے لگاتے ہیں ہم کو، بتائیے خوشی ہوتی ہے سمجھے۔ اب پھر اپوزٹ اس کا جب اسرائیل کو دیکھو یا اس فلسطین کا دیکھو تو پھر بہت افسوس ہوتا ہے۔
اوپر والے سے مرحوم کے لیے جنت کی فریاد ہر مذہب ہر زبان میں کی جاتی ہے، لیکن یہاں اس قبرستان کے کاریگروں کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ اگر مذہب، ذات اور نفرت کی دیواریں گرا دی جائیں تو پھر یہ دنیا بھی کسی جنت سے کم نہیں۔ رتل جوشی، اردو وی او اے، ممبئی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز کیلیفورنیا کا دورہ کیا تاکہ ریاست میں بھڑکنے والی خوفناک آگ کا قریبی جائزہ لے سکیں۔ اپنے ایک روزہ دورے کے بعد صدر نے کہا کہ کبھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ شمالی کیلیفورنیا کے قصبے پیراڈائز میں جلے ہوئے کھنڈرات سے گزرتے صدر نے رپورٹوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک مکمل تباہی ہے۔ آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ کر 9,700 مکانات تباہ ہو گئے اور 76 افراد ہلاک ہوئے۔ 1,000 سے زائد افراد بدستور لاپتہ ہیں۔ کیمپ فائر کہلانے والی یہ آگ کیلیفورنیا کی تاریخ میں مہلک ترین آگ ہے۔ 5,500 سے زائد فائر فائٹرز اس پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ صدر نے کہا کہ اس وقت تک آگ کی شدت کو سمجھنا مشکل ہے جب تک اسے خود نہ دیکھا جائے۔ صدر نے روانگی سے قبل یہ بھی کہا کہ اگر ریاستی عہدیداروں نے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہوتا تو نقصان کم رہتا۔ وسط مدتی انتخاب میں کامیاب ہونے والے ڈیموکریٹ رکن مائک لیون نے صدر کے اس بیان کے جواب میں ایک ٹویٹ پیغام میں لکھا کہ الزام دینے کی ضرورت نہیں، آپ سائنسدانوں کی رائے بھی سنیں۔ صدر نے کیلیفورنیا کے عہدیداروں سے وفاقی حکومت کی مدد کا وعدہ بھی کیا۔ صدر اپنے دورے کے دوران جنوبی کیلیفورنیا بھی گئے جہاں بولز فائر نے تقریباً 390 مربع کلومیٹر کا رقبہ جلا دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ان رپورٹوں سے اختلاف کیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے خشوگی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ واشنگٹن پوسٹ کے ایک کالم نگار نے لکھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایسی رپورٹوں کو غیر درست قرار دیا۔ سی آئی اے کی سربراہ جینا ہسپل اور امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو نے ہفتے کے روز ٹیلی فون پر خشوگی کیس سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بریف کیا جب وہ کیلیفورنیا کے دورے پر جا رہے تھے۔ محکمہ خارجہ نے یہ بیان جاری کیا جسے چند ہی منٹ قبل صدارتی ترجمان سیرا سینڈرز نے کہا تھا کہ ٹرمپ کو سی آئی اے پر اعتماد ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بھی کہا کہ امریکی حکومت ہلاکت کے ذمہ دار تمام لوگوں کو احتساب کے کٹہرے میں لانے کے عزم پر قائم ہے اور یہ کہ کئی ایک جواب طلب سوالات باقی ہیں۔ سی آئی اے کے اندازے کے مطابق جسے جمعے کے روز پوسٹ نے رپورٹ کیا تھا سعودی عرب کی رپورٹ سے متضاد ہے، جس کے چوٹی کے استغاثے نے ایک دن قبل خشوگی کے موت کے الزام سے ولی عہد کو بری قرار دیا۔ امریکی حکام نے کہا کہ سی آئی اے اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ سعودی حکومت کے ایک طیارے میں 15 سعودی ایجنٹ استنبول گئے جہاں 2 اکتوبر کو سعودی کونسل خانے میں خشوگی کو قتل کر دیا گیا، جہاں وہ ایک ترک خاتون سے مجوزہ شادی کے لیے درکار دستاویز لینے کے لیے گئے تھے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری کہ انسانی حقوق کے سربراہ نے کہا ہے کہ عراقی سرحد کے نزدیک واقع گاؤں ابو حسن پر امریکہ کی قیادت والے اتحاد کے فضائی حملوں میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایڈورڈ یورینین کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
استشهد 23 مدنيا بقصف طائرات أمريكية لبلدتي السوسة والمبدران في ريف دير الزور الشرقية.
عرب ميڈیا نے اس لڑائی میں کئی درجن افراد کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے، جن میں بیشتر اسلامک اسٹیٹ گروپ کے جنگجو معلوم ہوتے ہیں۔ سیرین آبزرویٹری کے انسانی حقوق کے سربراہ رامی عبدالرحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے تقریباً 3 درجن جنگجو ابو حسن پر کیے جانے والے فضائی حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ متعدد سویلینز اور اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خاندان کے افراد بھی حملے میں مارے گئے ہیں۔ امریکی اتحاد کے ترجمان شان رائن نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کو اس ہفتے کے اوائل میں بتایا تھا کہ فوجی ہدفوں کے خلاف ایسے بموں سے حملوں میں جو ٹھیک ہدف کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی سب سے بڑی ترجیح سویلینز کی ہلاکتوں سے گریز کرنا ہے۔ یونیورسٹی آف پیرس کے سیاسیات کے پروفیسر خاطر ابو دیاب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حالیہ دنوں میں خراب موسم کی وجہ سے اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کو پیش رفت کا موقع مل گیا تھا۔ ان کے الفاظ،
Apparemment, ces gens-là, des derniers foyers de Daesh, ont fait une fois, ils ont profité de très mauvais temps pour confisquer ou prendre...
وہ کہہ رہے ہیں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے جتھے نے خراب موسم اور دھند کا فائدہ اٹھا کر امریکی اتحاد کی پوزیشنوں اور ساز و سامان پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد کھوئے ہوئے علاقے کو واپس حاصل کرنے کے لیے ان کی امریکی قیادت والے اتحاد کے ساتھ شدید لڑائی ہوئی۔ ابو دیاب نے کہا کہ اس علاقے میں اسلامک اسٹیٹ کا یہ اجتماع ان متعدد جتھوں میں سے ایک ہے جنہیں شام کے تنازع میں شامل مختلف ملکوں کی حمایت حاصل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کا ایک علیحدہ دھڑا جسے شام کی حکومت کی حمایت حاصل ہے، سویدا کے جنوبی علاقے میں دروس سویلینز پر حملے کرنے اور انہیں یرغمال بنانے میں ملوث ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پامپیو نے واشنگٹن میں یوکرین کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد کہا کہ روس کی جانب سے الحاق کی کوششوں کے خلاف مزاحمت میں امریکہ سے زیادہ ان کا عظیم دوست کوئی اور نہیں۔ سیکرٹری خارجہ کی یوکرینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی تفصیل ایزابیل چچولی کی رپورٹ میں اسفر امام سے سنیے۔
مائک پامپیو نے جمعے کو واشنگٹن میں یوکرین کے وزیر خارجہ پاولو کلیمکن سے ملاقات میں یقین دہانی کرائی کہ امریکہ کبھی روس کی توسیع کی کوششوں کو قبول نہیں کرے گا۔ مائک پامپیو نے کہا،
The United States will never accept Russia's attempted annexation of Crimea. We will continue to impose consequences against Russia until Moscow fully implements the Minsk agreements.
وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کبھی جزیرہ نما کریمیا سے الحاق کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم روس پر اس وقت تک پابندیاں عائد کرتے رہیں گے جب تک ماسکو منسک معاہدے، جو 2014 اور 2015 میں مشرقی یوکرین میں امن کے قیام اور جنگ کے خاتمے کے لیے کیے گئے تھے، پر مکمل عمل درآمد نہیں کر لیتا اور کریمیا کا کنٹرول یوکرین کو واپس نہیں کر دیتا۔ مسئلے کے حل کے لیے گزشتہ ہفتے ہی ہم نے یوکرین کے خلاف جارحیت پر روس پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ کلیمکن نے کہا کہ امریکہ اور یوکرین روسی جارحیت کے خلاف شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر خارجہ پاولو کلیمکن کہتے ہیں،
Today our country stands shoulder to shoulder encountering Russia's aggression. This aggression takes many forms. It's the hot war in Ukraine where Russia occupied Crimea and parts of Donbass.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جارحیت کی کئی شکلیں ہیں۔ یہ یوکرین میں جہاں کریمیا اور ڈامبس کے بعض حصوں پر روس نے قبضہ کیا ہے، جنگ کا محاذ گرم ہے۔ اس جنگ نے 11,000 لوگوں کی جانیں لی ہیں۔ یہ جنگ اس وقت تک بھی یورپ کے مرکز میں جاری ہے اور یہ امریکہ، یورپ اور خود یوکرین میں جمہوری اداروں کو کم تر سمجھنے کی ایک کوشش بھی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی یہ ملاقات یوکرین اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کی قرارداد کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر ہوئی۔ مائک پامپیو نے کہا کہ ہم نے یوکرین میں روس کی جارحیت کا مقابلہ کیا ہے، اقتصادی و توانائی کی ترقی کے ساتھ قانون کی حکمرانی قائم کی ہے اور انسانی مسائل کو حل کیا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پوپ فرانسس نے رومن کیتھولک چرچ کے غربا کے لیے دن کے موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غیر انصافی غربت کی جڑ ہے۔ پوپ فرانسس نے ہزاروں غریب افراد کو سینٹ پیٹرز بسلکا میں اجتماعی دعا کے لیے مدعو کیا تھا، جس کے بعد ان کے ساتھ انہیں کھانے میں بھی شریک ہونا تھا۔ پوپ نے کہا کہ غریبوں کی صدائیں روز بروز مضبوط ہو رہی ہیں لیکن ان کو کم ہی سنا جاتا ہے۔ پوپ نے تارکین وطن کا بھی حوالہ دیا اور زور دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو ان افراد پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور جن کے سامنے ایک یقینی مستقبل ہے۔ شام کے روجاوا کے علاقے میں ایک نیا گاؤں آباد کیا گیا ہے جو خاص طور پر خواتین کے لیے بنایا گیا۔ قصبے کے نام زنوار ہے، جس کا کرد زبان میں مطلب ہے خواتین کے رہنے کی جگہ۔ اس گاؤں میں ایک جیسے 30 گھر بنائے گئے ہیں اور ہر گھر کو سرخ مٹی سے تعمیر کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے زانہ عمر نے اسی گاؤں کا دورہ کیا۔ انہیں کی رپورٹ سنیے اسد حسن کی زبان۔
اس گاؤں میں ابھی صرف 5 خاندان آباد ہوئے ہیں، جبکہ توقع ہے کہ کئی خاندان یہاں آئیں گے، لیکن جو چیز اس گاؤں کو باقی علاقوں سے الگ شناخت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس گاؤں کے تمام رہائشی یا تو خواتین ہیں یا بچے۔ جنوار پروجیکٹ سے وابستہ ایک خاتون نوجین کے الفاظ، وہ کہہ رہی ہیں کہ خیال یہ تھا کہ ایک ایسا گاؤں آباد کیا جائے جہاں خواتین آزادانہ ماحول میں مل کر رہ سکیں، ایک کمیونٹی کی طرح، ایسے انداز میں جو فطرت کے بہت قریب ہو، اور جہاں خواتین اپنی معیشت خود استوار کر سکیں، جہاں خواتین اپنی زندگیوں کو خود منظم کر سکیں اور ایک آزاد اور خود مختار انداز میں زندگی گزار سکیں۔ نوجین رضاکار ہیں، جن کا تعلق جرمنی سے ہے، وہ اس پروجیکٹ میں مدد کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس گاؤں میں آنے والی بعض خواتین کے شوہر داعش کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے۔ انہیں امید ہے کہ یہ گاؤں بیوہ خواتین اور ان کے خاندانوں کو زندگی کا نیا مقصد فراہم کرے گا۔ بدریہ درویش کا تعلق شدادی سے ہے، ان کے شوہر ایک لڑائی میں مارے گئے، وہ اپنے خاندان کی معاشی طور پر دیکھ بھال کے قابل نہیں تھیں۔ درویش نے اس گاؤں جنوار منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں آئی ہوں کیونکہ میں اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی۔ شروع میں مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں یہاں آ جاؤں گی، لیکن میں اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ پا رہی تھی۔ میں بچوں کے ساتھ یہاں آئی ہوں کیونکہ زندگی بہت مشکل ہے، میں اخراجات برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے 10 بچے ہیں اور میں دل پر یہ بوجھ نہیں لینا چاہتی کہ میں ان کو کچھ نہیں دے سکتی۔ عامرہ 5 بچوں کی والدہ ہیں اور بیوہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
اسلامے میں وفات کر او از جا پینزارو کابو
مائی ہسبینڈ ڈائیڈ آئی ہیو 5 چلڈرن وی ڈیڈنٹ اون ا ہاؤس۔
میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرے 5 بچے ہیں، ہماری ملکیت میں کوئی گھر نہیں ہے اور میرے بچے چھوٹے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو کام کرے اور باقیوں کا خیال رکھ سکے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ یہاں گھر دیتے ہیں، ہم نے بھی گھر کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہم یہاں منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ اس منصوبے کو 5 مقامی تنظیموں نے فنڈز فراہم کیے ہیں۔ ان تنظیموں کا ارادہ ہے کہ یہاں جنوار میں اسکول، کلینک اور اسپتال بھی تعمیر ہوں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اگر خواتین کے لیے گاؤں آباد کرنے کا یہ تصور کامیاب رہا تو شمالی شام میں جنوار کی طرز کے مزید گاؤں تعمیر کیے جائیں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ، جاپان، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا نے 2030 تک پاپوا نیوگنی کے 70% لوگوں کے لیے بجلی کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے۔ چاروں ملکوں اور پاپوا نیوگنی نے بجلی کے اس سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں جو دارالحکومت پورٹ مورسبے میں ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون یعنی ایپک کے ایک اجلاس کے دوران طے پایا۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے اس موقع پر کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ پاپوا نیوگنی کے لوگ اسے یہاں موجود ملکوں کے مضبوط عزم کی گواہی کے طور پر دیکھیں گے۔ ان ملکوں میں امریکہ بھی شامل ہے اور اس سمجھوتے کا مقصد پاپوا نیوگنی کے لیے ایک روشن مستقبل تشکیل کرنا ہے۔ پینس آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن، نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جاکنڈا آڈن اور جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبی نے ایک نیوز کانفرنس بھی کی، جس میں ان کے ساتھ پاپوا نیوگنی کے وزیر اعظم پیٹر اونیل بھی شامل تھے اور یہاں اس سمجھوتے کا اعلان کیا گیا۔ اس اقدام سے جنوبی بحر الکاہل میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے جواب میں مغربی رد عمل کو تقویت ملی ہے۔ اور فلوریڈا میں ہونے والے انتخابی نتائج کے بعد ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے اختتام کا وقت آج اتوار کے روز ختم ہو رہا ہے اور ریپبلکن گورنر اریک سکاٹ کی امریکی سینٹ کے لیے ڈیموکریٹ بل نیلسن پر بددری بدستور قائم ہے۔ مقامی وقت کے مطابق ہفتے کی سہ پہر نیلسن کے ووٹ سکاٹ کے مقابلے میں 12,000 کم تھے اور اب کسی بڑی تبدیلی کی توقع بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارا یہ پہلا نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر اسد نذیر تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گل رخ اور انجینئر جان ڈرائیڈن۔ بہجت آپ سے اس نیوز شو سے اجازت چاہتی ہے۔ آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ آپ ہمارے دو مزید نیوز بلیٹن سن سکیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ، جسے آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اس درخواست کے ساتھ کہ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک لاتے رہیں۔ اب اجازت، خدا حافظ۔